پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 7 سے 9 تک ایک اور اہم بات جو ہے اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ ملائکہ کو اللہ کا مقرب سمجھتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور سمجھتے کہ ان کے ذریعے سفارش ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 7 سے 9 تک کہ فرشتوں کی حیثیت کیا ہے، فرشتوں کا حال کیا ہے. الذین وہ جو یحملون العرش، یحملون العرش جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، تو وہ ملائکہ جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے ملائکہ عام ملائکہ نہیں ہیں، بڑے خاص ملائکہ ہیں، خواص میں سے ہیں، مقربین میں سے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں وہ ملائکہ. تو وہ ملائکہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، قریب قریب عرش کے، تو ایک ہیں عرش کو اٹھانے والے اور ایک ان کے قریب. تو یہ سارے ملائکہ کیا کرتے ہیں جو اللہ کے اتنے خواص ہیں، جو افضل ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ. ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں. اور کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ نمبر ایک یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کا اثبات کرتے ہیں. اور نمبر دو کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہم خدا ہیں، وہ الوہیت کے قائل نہیں ہیں. نمبر دو بات کیا پتا چلی؟ بڑے عاجز ہیں. وہ کیسے ہیں؟ ایمان لانے والے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ خدا کے بندوں کی طرح ایمان رکھتے ہیں، جیسے عام انسان ہے نا جو ایمان لاتے ہیں ان کی طرح ہے. نمبر تین کیا کرتے ہیں؟ ویستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے. اصل میں یہ جو آیت نمبر 2 اور 3 ہے نا، جس میں اللہ کا تعارف، اللہ کی بڑائی، اللہ کا جلال، اللہ کا عقاب بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا گیا، انہی آیتوں کو بیان کرتے جائیں تو کتابیں لکھی جائیں. تو ان ایک انسان اور ایسی جرت کے مجادلہ اور کفر اور تکذیب، اور پچھلی قوموں سے عبرت نہ حاصل کرے، اور اللہ کی دوسری مخلوق فرشتے، اللہ کے اتنے قریبی، اللہ کی الوہیت کے قائل نہیں، اللہ پر ایمان لانے والے اور استغفار کرنے والے، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ اس سے پتا چلتا ہے فرشتوں کی خشیت کا، فرشتوں کے ایمان لانے کا. آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں سورت صافات میں کہ کس طرح فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کس طرح وہ اللہ کی تسبیح کے لیے قطاریں اور لائنیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. کیسے؟ کہ ایک تو لائن میں، ڈسپلن میں آرگنائز ہو کر، اور دوسرا یہ کہ جو ہی اللہ حکم دے وہ پر پھیلا کر کھڑے، جو ہی اللہ حکم دے اور فوراً وہ جو ہے وہ اللہ کے حکم پر اطاعت کرے. سورت شورا آیت 5 میں بھی آتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، اور خدا کی خشیت اور جلال سے قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. کیوں استغفار کرتے ہیں؟ افسوس کہ زمین والے انسان جو ہے نا، وہ اللہ کی قدرت، اللہ کے کمالات سے واقف ہی نہیں ہیں. زمین والے جو ہیں وہ حقیقت سے باخبر نہیں ہیں. ان کو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے. اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں. للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں. اس کے بعد اب اہل مکہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہوں نے سفارش تو کیا کرنی، تو فرشتوں کی سفارش کی نوعیت کیا ہے؟ ربنا، فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب. وسیتا، وسیتا، وسیتا کے معنی کیا ہے؟ کہ اے ہمارے رب، تو جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو نے سما لیا ہے. کس چیز نے سمایا ہے؟ کل شئین، ہر چیز پر، ہر چیز پر تو احاطہ کیا ہوئے ہے. کس چیز سے؟ رحمتن، اپنی رحمت سے. وعلمن، اور علم سے. تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے اور تو کسی کے ساتھ بھی جو معاملہ کرے گا وہ تیری رحمت اور تیرے علم کے مطابق ہوگا. اب آپ دیکھ لیں, آپ نے آیت نمبر 2 میں پڑھا تھا العلیم العزیز اور العلیم, اور آیت نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ اللہ جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے, غافر الذنب وقابل التوب, ہے نا؟ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے یہ. تو یہاں پہ بھی فرشتے کیا کہتے ہیں کہ تیری رحمت جو ہے, اپنی رحمت اور علم سے تو نے ہر ایک پر احاطہ کیا ہوا ہے, تیرے فیصلے بڑے خوبصورت ہیں, بڑے بہترین ہیں. تیری قرآن مجید کی جو نعمت ہے کیا ہے, الرحمن علم القرآن. تو اللہ کی بات کوئی بھی غلط بات نہیں ہے. تو فرشتے تو دعا کریں, فرشتے تو ایمان لائیں, وہ تو استغفار کریں, اور ان کی دعا بھی ہو تو یہ والی دعا ہو کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اے اللہ تیری رحمت اور علم جو ہر ایک پر چھائی ہوئی ہے, فاغفر, پس تو بخش دے, پس تو معاف کر دے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں آرڈر کا صیغہ ہے کہ ان کی درخواست کا انداز کیا ہے, بس اے اللہ تو معاف کر دے. للذین, ان لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں, تابو, وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, وتبعو, اور جنہوں نے پیروی کی. کیا کرتے ہیں؟ جو شرک چھوڑ دیتے ہیں, جو بد عقیدگی بد عملی سے توبہ کرتے ہیں, اور وہ چل پڑتے ہیں سبیلا کا تیرے راستے پر, وقہم عذاب الجحیم, پس آپ ان کو بچا لیجئے جہنم کے عذاب سے. یہ ہے فرشتوں کی سفارش. اب آپ دیکھ لیں کہ بس دعا کرنا, وہ تو عاجز اللہ کی اطاعت کرنے والے. تو فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ 4 ہیں, لیکن قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہو جائے گی. اور پھر بعض کیا پتا چلی کہ جو ان کے پاس بھی ہیں, ومن حولہ, وہ سب مل کر یہ کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر 7 جو ہے وہ فرشتوں کا تعارف کروا رہی ہے کہ یہ ہیں فرشتے, یہ ہیں ان کی حیثیت. مزید آیت نمبر 8 میں تفصیل ہے, ربنا, فرشتے درخواست کرتے ہیں ہمارے رب, وادخلہم, اور تو ان کو داخل کر دے. ان کو داخل کر, یہ وہ لوگ جو کہ تابو ہیں, جو وتبعو ہیں, ہے نا, جو ایمان لانے والے ہیں, ان کو آپ داخل کر دیجئے جناتی, جنتوں میں, عدنی, ہمیشہ رہنے والی, ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں, عدنی نلتی, وہ جو وعدتہم, تو نے وعدہ کیا ہے ان سے. تو اے ہمارے رب, تو ان لوگوں کی جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دینا, ان پر کرم کرنا, تیری رحمت ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے, ان جو بھولے ہوئے لوگ ہیں ان پر بھی رحم کر, ان کے گناہ معاف کرنا اور ان کو جنت میں داخل کر دینا جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اور تو نے تو وعدہ کیا ہے ان سے, وعدہ کیا, اور کن سے؟ ومن صلحہ, اور جو نیک ہیں. صلحہ سلون سے ہے, نیک متقی لوگوں کے لیے بھی آتا ہے, صالحات نیکیوں کے لیے بھی آتا ہے. اور ان سے جو کہ نیک ہیں, نیکی کرنے والے ہیں, من آبائہم, ان کے باپ دادا سے, وازواجہم, اور ان کی ازواج, وذریاتہم, اور ان کی اولاد میں سے. تو ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں ان کو جنت میں داخل کر دینا. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو ہی غالب ہے, حکمت والا ہے. تو اس کے معنی کیا ہیں کہ اگر کسی کے جو ہے وہ گھر والے جنت میں گئے ہیں تو اے اللہ تو جنت میں, کیونکہ جنت کے بھی مختلف درجے ہیں نا, کچھ اوپر کے ہیں کچھ نیچے کے ہیں, تو اے اللہ تعالی جنت میں ایمان لانے والے بھی, ایمان لانے والوں نے جنہوں نے پیروی کی, ان کی اولاد کو بھی, ان کے آبا اجداد کو بھی, اگر کچھ کمی بیشی بھی ہے نا کسی کے عملوں میں تو ان کو اکٹھا کر دینا. جیسے سورۃ طور آیت 21 میں آتا ہے, والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ عملوں کے لحاظ سے ان کے جنت کے درجے ایک جیسے نہیں تھے, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, جو ادنا درجے میں تھا اس کو اعلیٰ مقام تک, اوپر والے درجے تک پہنچا دیں گے. ایسے نہیں کریں گے کہ اعلیٰ مقام میں کمی کر کے کو نیچے والے مقام پر لے آئیں، ادنا کو اٹھا کر اعلیٰ پر کریں گے اور اس کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ پورا کر دیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ فرشتے اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جنت کا داخلہ ہوتا ہے توبہ سے اور اتباع سے، صراط مستقیم پر چلنے سے۔ اس لیے فرشتے یہ نہیں کہہ رہے کہ نسب اور خاندان کی بنا پر جو بھی ان کے رشتہ داری ہے ان کو جنت میں داخل کر دیں، بلکہ کیا ہے، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں انکا انت العزیز الحکیم۔ اور یہی بات تو سورۃ مائدہ کی آیت 120 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے آپ پڑھ چکی، انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ چاہے تو بخش دے چاہے تو معاف کر دے، انکا انت العزیز الحکیم۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کا مطلب ہے کہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا، تفویض اللہ کا یہ کلمہ ہے کہ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو غالب ہی ہے اور تیرے فیصلے حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہ ہے فرشتوں کی سفارش اہل زمین کے لیے۔ دراصل وہ استغفار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یہ اہل زمین کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں تو اہل زمین اور اہل عرش کا آپس کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، کتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ وہ بھی اہل ایمان کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ وقعہم السیئات، اور یہاں پہ یہ جو ہے وقعہم وہ قافیہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں، یہاں پہ اصل میں یہ آرڈر کا صیغہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ اور بچا ان کو، ابھی تک ان کی جو سفارش ہے فرشتوں کی چل رہی ہے، وقعہم اور بچا ان کو السیئات، سیئات کے دو معنی ہیں، سیئات ان کی جمع سیئات، ایک معنی تو ہوتے ہیں برائی کرنا، اور سیئات کیا ہے، جمع ہے نمبر ایک برائیاں، یا پھر اس کے معنی ہے برائیوں کا انجام، برائیوں کے نتائج، اور تو بچا ان کو برائیوں سے، اور تو بچا ان کو برائیوں کے انجام اور نتائج سے۔ ومن تقی، اور جو کوئی مومن اور جس کسی کو تقی تو بچا لے، اصل میں تقی جو ہے اس کا بھی یہی روٹ ہے وہ قافیہ، اور جس کو تو بچا لے السیئاتی برائیوں سے، یومئذ اس دن، کس دن، قیامت کے دن، وہ دن بڑا سخت ہوگا، فقد رحمتا، پس تحقیق تو نے اس پر رحمت فرمائی، بے شک تو نے اس پر رحمت فرمائی۔ کہ جس شخص کو اللہ جو ہے بچا لے برائیوں کے نتائج سے، برائیوں کے جو ہولناک عذاب ہیں اس سے، تو وہ خوش قسمت ہے کہ اس پر تو نے اپنی رحمت کر لی، فقد رحمتا، ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اب آپ دیکھیں ذالک آیا، ذالک یہ وہ ضمیر ہے جو بعید کی ضمیر ہے، تو کیوں آئی بعید کی ضمیر، کیونکہ ہاں عظمت کے لیے، کہ وہ دن بڑا سخت ہولناک دن ہے، عذاب بھی بڑا سخت ہے، جس دن اللہ نے اس عذاب سے جس کو بچا لیا تو وہ کیسا ہے، ہو الفوز العظیم، اور یہ صفت اور موصوف ہے، فوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ آل عمران آیت 185 میں آپ پڑھ چکی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، مکہ کی سرداریاں نہیں ہیں، تکلف فی البلاد نہیں ہے، اصل کامیابی کیا ہے، جس پر اللہ رحم کر دے، جو گناہوں کے راستے کو چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عظیم کامیابی جو ہے اس سے نواز دے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں تک جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، فرشتوں کی حیثیت، فرشتوں کی سفارش، اور فرشتوں کی سفارش کی نوعیت، اور اس کے ساتھ ہی اہل مکہ اصل میں آخرت کو بھولے بیٹھے تھے، تو آخرت کی یاد دہانی بھی اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے۔ کیونکہ انسان جھگڑتا کیوں ہے، کیوں جھگڑے کرتا ہے، جب آخرت کو بھول جاتا ہے، جس کو آخرت کا دن یاد رہے نا وہ جھگڑا کبھی نہیں کرتا، جھگڑا کر بھی رہا ہو تو فوراً جو ہے جیسے جھاگ نہیں بیٹھ جاتی وہ ایسے بیٹھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، آستینیں چڑھائی بھی ہوئی ہو نا جھگڑے کے لیے تو رک جاتا ہے۔ تو آخرت کی یاد انسان کے کردار کو بدل دیتی ہے۔ آیت نمبر 10 سے 12 تک، اب یہاں پہ شرک کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ دن کتنا شدید ہوگا، قیامت کے دن جو ہے مشرکین اقرار کریں گے. نمبر اقرار کس کا کریں گے کہ ہم نے غلطی کی. نمبر دو فریادیں کریں گے. فریاد کیوں کریں گے؟ کوئی چانس, کوئی سپلی مل جائے, کسی طرح جہنم سے نکال دیا جائے. لیکن ان کی فریاد کا, اقرار کا جواب کیا ملے گا؟ پھٹکار. تو تین باتیں یاد رکھیں, آیت نمبر 10 سے 12 تک نچوڑ کیا ہے مشرکین کا اقرار, نمبر 2 فریاد, اور نمبر 3 کیا ہے پھر ان پر پھٹکار. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ینادونا, ینادونا جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ ان کو پکارا جائے گا, یہ مضارع مجھول ہے, ان کو پکارا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے ینادونا جو ہے یہ ندا سے ہے, نون دال یا سے, تو ان کو پکارا جائے گا, منادی عام ہوگی, کفر کرنے والوں کو پکار لیا جائے گا. لمقتو, لمقتو جو ہے نیم قاف تا اس کا روٹ ہے, آپ پڑھ بھی چکی, اور یہ مصدر استعمال ہوا ہے مقت, اور معنی کیا ہے؟ سخت ناپسندیدی, سخت ناپسندیدگی. اشد البغض, سخت غصہ, بیزاری. اور آپ اسے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے باپ کی بیوہ سے شادی کرنا, اس کو کہتے ہیں زواج المقت. اب باپ کی بیوہ سے شادی کرنا سخت ناپسندیدگی کی بات تھی اور آج بھی ہے, اور بڑی گناہ کی بات نا. اور ویسے آپ سورت صف کی سائے سے بھی یاد کر سکتی ہیں, کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو, تو اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ ہے. تو اب کیا ہے؟ لمقتو, البتہ بیزار ہوتا تھا اللہ ہی اللہ, ناراض ہوتا تھا اللہ, اللہ کو سخت ناپسندیدہ تھا. کیا اکبرو, بہت زیادہ. اسم تفضیل آیا ہے کہ اللہ تعالی جو ہیں بیزار ہوتے تھے, اکبر بہت زیادہ, مم مقتکم سے, مقتکم تمہاری ناراضگی, انفسکم اپنی جانوں سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج جو تم تکلیف میں ہو, آج جو تمہیں پریشانی ہو رہی ہے, آج جو تم عذاب کو بھگت رہے ہو اور تم بڑے پریشان ہو, ہے نا, کیونکہ یہ ہے نا مقتکم انفسکم, مقتکم انفسکم, بیزار ہو تم اپنی جانوں سے. اور آپ پڑھی چکی ہیں قرآن میں مختلف جگہ پر کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو لیڈر تھے اور ان کے جو پیروکار تھے وہ کیسے ایک دوسرے سے لڑیں گے, غصہ کریں گے, ہے نا, ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا, قیامت کے دن ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ بیزار ہوتا تھا تمہارے شرک سے, تمہارے مجادلے سے, قرآن کی آیات کے انکار سے, زیادہ اکبر, اس سے زیادہ, من مقتکم انفسکم, جو تم بیزار ہو اپنے جی سے. تو وہ کس وجہ سے بیزار تھے؟ جب ان پر جو ہے وہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو اب وہ بڑے بیزار تھے. اور کیسے بیزاری ہے؟ دنیا میں جب ان کو دین کی دعوت دی جاتی تھی تو بڑے بیزار ہوتے تھے, بڑی نفرت کرتے تھے, ہے نا. تو گویا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ قیامت کے دن بڑے ہی پریشان ہیں, دوسرے اصل معنی کیا ہیں, کیسے تم اپنی ذاتوں سے بیزار تھے. اس تدعونا, یہاں پہ بھی تدعونا مضارع مجھول ہے, کہ جب بلایا جاتا تھا تم کو الی ایمانی, ایمان لانے کی طرف, فتکفرونا, تو تم انکار کرتے تھے. اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. قالو, وہ بولیں گے ربنا, اے ہمارے رب, امتنا, تو نے موت دی ہم کو, موت سے ہے امتنا, اس نتعین دو بار, وَأَحْيَيْتَنَا, اور تو زندگی دے چکا ہم کو, اس نتعین دو بار, تو تو نے ہمیں دو بار زندگی دی اور دو بار موت دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پڑھ چکی سورۃ البقرہ آیت 28 میں, وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. اس کے معنی کیا ہے کہ انسان جب کچھ بھی نہیں تھا, مردہ تھا, تو اللہ نے انسان کو زندگی دی. یہ ہے ایک آیت کی دلیل. آپ دوسری آیت سے دے رہے ہیں نا, ایک آیت کی تفسیر میں آپ دوسری آیت لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ انسان حقیر نطفہ بے جان کچھ بھی نہیں, اللہ نے پھر اس کو زندہ کیا, جیتا جاگتا انسان بنا کر لایا. تو اب پھر کیا ہے, ایک موت کچھ بھی نہیں تھا اور زندگی دنیا میں وجود میں لایا. اب کیا ہے, پھر موت دی تو دو موتیں ہو گئیں ہے نا, اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا حساب کرنے کے لیے, حساب لینے کے لیے اللہ پھر زندہ کرے گا. تو اب وہ لوگ جو عذاب میں ہیں, جو تکلیف میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیں گے, اللہ کی جو خوبیاں ہیں, اللہ کے کمالات ہیں, اس کا اقرار کریں گے اور اللہ سے گریہ زاری کریں گے, فریاد کریں گے. اب اقرار کریں کہ اللہ تو نے تو ہمیں دو دفعہ موت دی پہلے, اور دو دفعہ تو مجھے ہمیں زندگی دے چکا ہے. تو فاعترفنا, پس وہ اعتراف کریں گے, فاعترفنا بذنوبنا, پس ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. اب کیا یہ اقرار کر رہے ہیں. تو دو دفعہ زندگی اور موت کا مطلب کیا ہے, اب وہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اپنے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں, ہم نے مان لیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اب تیسری زندگی دے دینا, ایک دفعہ ایک مہلت اگر تو ہمیں دے دے, بس ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی. ذم کی جگہ ہے ذنوب, اعتراف کرنا, پہچان ہو گئی, اب ہمیں حقیقت سمجھ میں آ گئی, عذاب کے اندر ہیں. اب پوچھیں گے فہل الی خروج من سبیل, کیا اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے, خروج, کیا ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں, کیا ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں, کیا ہم یہاں سے بچ سکتے ہیں, کوئی نکلنے کی راہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہی بات ہے جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی بار بار بتاتے ہیں, بار بار بتاتے ہیں. سورۃ فاطر آیت نمبر 37, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ, اور وہ لوگ چلائیں گے, فیہا جہنم میں, اس میں, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر, ہے نا. تو اسی طرح سورت مومنون میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں, کیونکہ یہ مضمون جو ہے ایک دفعہ نہیں, اللہ تعالیٰ بار بار یہ مضمون جو ہے اس کو لے کر آتے ہیں کہ کس طرح سے جہنمی فریادیں کریں گے, کس طرح سے اپنی غلطیوں کا اقرار کریں گے. تو سورت مومنون آیت نمبر 107 اور 108, اس میں بھی بڑا زبردست انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جب یہ لوگ عذاب میں ہوں گے تو کیا کہیں گے, کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کیا جواب دیں گے, قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فہل الی خروج من سبیل, کوئی راستہ, کوئی طریقہ, کوئی سبب کوئی ہو, کیونکہ سبیل کوئی راستہ طریقہ سبب کہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں. ذالکم, اب یہ ضمیر منفصل آئی ہے اور اشارہ بعید ہے, اور یہ آیا ہے اتنی بڑی سزا کے لیے. ذالکم یہ ہے, یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے, یہ ہے وہ, یہ عذاب جو ہے بِأَنَّهُ, جو کہ ہے, یعنی یہ اتنا بڑا عذاب جو اب تمہیں دیا جا رہا ہے. ذالکم یہ بِأَنَّهُ, اس لیے کہ یہ جو عذاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے, اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب دعوت دی جاتی تھی تم کو, وَحْدَهُ تنہا, اسی کی طرف, ایک واحد اللہ کی طرف جب تم کو دعوت دی جاتی تھی, کفر تم, تم نے کفر کیا. جب تمہیں ایک اللہ کی دعوت دی جاتی تو تم شرک کرتے تھے, تم انکار کرتے تھے, مانتے ہی نہیں تھے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ عشم عزت, چہرے بگڑنے لگتے ہیں جب شرک کرنے کی بات ہو, تو پھر وہ خوش ہونے لگتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ تم نے کفر کیا. وہیں یشرک بہی, اور اگر شریک مقرر کیا جاتا بہی اس کے ساتھ, یعنی اللہ کے ساتھ اور کو شامل کیا جاتا, تو منو, تم ایمان لے آتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر, بس حکم اللہ کا ہے, آج بادشاہت اللہ کی ہے. فالحکم جو ہے پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ یہاں پہ کیا معنی بتائے جا رہے ہیں کہ اب جو ہے اللہ کا حکم ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے، ہمیشہ کے عذاب میں رہنا ہے. اب اس عذاب سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو فہل الا خروج من سبیل، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فالحکم للہ، اسی اللہ کا حکم ہے، عذاب کا فیصلہ اسی کا ہے. کلمات العذاب آپ پیچھے پڑ چکے، کلمات اللہ، اور کلمات اللہ سے مراد کیا تھا؟ کلمات ربی کا، کلمات ربی کا سے مراد کیا تھا؟ اللہ کا عذاب. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اب اللہ کا حکم ہے عذاب کا، اور اللہ کیسا ہے؟ العلی، ان باتوں سے بلند ہے کہ اس جیسا کوئی اور ہو. اور کبیر کے معنی کیا ہے؟ ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو، کوئی بیوی، اولاد یا کوئی شریک ہو. تو وہ علی ہے اور وہ کبیر ہے. اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 13 سے لے کر 20 تک ایک اور اہم مضمون بیان ہوا ہے اسی سلسلے میں کہ کیوں انکار کرتے ہو. کیا مضمون بیان ہوا؟ کہ رحمت اور عذاب اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو دکھاتا ہے اپنی آیات، آیات جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے نازل کرتا ہے آسمان سے رزق. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے جو ہے وہ دو باتیں رکھی ہیں. اور پہلی بات کیا ہے؟ کہ اس اللہ سے ڈرو جو برابر تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، اس سے ڈرو، اس سے امید رکھو. تو اب نشانیاں کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں؟ اور اللہ کی کوئی ایک نشانی تھوڑی ہے، نشانیاں کون سی ہیں؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں. اور یہاں جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. اور کبھی آسمان سے بجلی بھی چمکتی ہے، کبھی برق ہوتی ہے، کبھی رعد، کبھی سائقہ. تو کیا ہوتا ہے کہ جب گرج چمک ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے، تو انسان ڈرتا ہے، ہے نا؟ اور جب بادل نظر آتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے تو بارش کی وجہ سے زمین سونا اگلتی ہے، رزق اور فضل کے بارش دروازے کھولتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ہے نا؟ بنجر زمین جو ہے وہ سرسبز اور آباد ہو جاتی ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں سائقہ بھی ہے اور رحمت کی بارش بھی ہے. اللہ کے قبضہ قدرت میں سائقہ عذاب بھی ہے، رعد اور برق بھی ہے، اور رزق اور فضل کے خزانے بھی. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا فرمایا کہ وہی اللہ تو ہے، وہ اللہ جو کہ آسمان سے نازل کرتا ہے. کیا آسمان سے نازل کرتا ہے؟ رزق نازل کرتا ہے. اور آیات میں یہ سب کچھ آپ لکھ سکتی ہیں، رعد، برق، سائقہ، بارش، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے نا. تو آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور چاہے تو سائقہ کر دے. وما يتذكر الا من ينيب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر جو رجوع کرتے. ینیب نوب سے ہے، اور جو لوٹتے ہیں. تو اب لوٹنے والے کون ہیں؟ شرک سے توحید کی طرف آنے والے کون ہیں؟ جو کہ جن کے اندر انابت پائی جاتی ہے، جن کے دل جو ہیں وہ اپنے گناہوں پر استغفار کر کے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. اور آپ یہ بات پڑھی چکی کہ منیب وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بار بار پلٹتا ہے، غلطی ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے. انابت اللہ، انابت اللہ جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. انابت اللہ جو ہے اس کو ملتی ہے جو اللہ کی آیات سے نصیحت پکڑتا ہے، ہے نا؟ جو بندہ خدا بنتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے کائنات پر، کیونکہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں نا. اور ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے بہتر ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے. تو کیا ہے کہ کیا کریں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. نوب، نوب کا لفظ نہل کے لیے، شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نا، اور یہی نوب ہے. کہ غلطی ہو گئی ہے تو اقرار کیا جائے، اعتراف کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو کیا کرو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی اطاعت کرو. یونیب کیا ہے؟ اطاعت کرنا، دل کا اللہ کی طرف جھک جانا، خشیت کا پیدا ہونا. وہی جو ہے نصیحت پکڑتے ہیں جو جھکتے ہیں. فد اللہ، پس پکارتے رہو اللہ کو، مخلصینا، خالص ہو کر. اب اللہ، ایک اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے، توحید کی دعوت، اور کیسے؟ مخلصین، خالص ہو کر. لہ الدین، دین یہاں عبادت کے معنی میں ہے. تو اپنے دین کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو. ولو کرے ہلکا فرون، وہ کافر جو ہیں اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں. اب ایک اللہ کی دعوت کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، بس ایک اللہ کو پکارو اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اور وہ اللہ کیسا ہے؟ رفیع الدرجاتی، رفیع اور رفعت بلندی کے لیے آتا ہے نا، اور درجات جو ہے درج کی جمع، درجے کی جمع ہے درجات، درجات ان سے درجات. اور درج کیا ہوتا ہے؟ اوپر کو جنت کے جیسے درجے ہیں نا، درجوں والا. یہاں پہ یہ رفیع الدرجات کے بارے میں علماء کی جو ہے وہ کیا رائے ہے کہ دو اس کے معنی ہیں. ایک اس کے معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالی بڑے اونچے درجات والا ہے. یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، اس کے مرتبے بڑے بلند ہیں، رفعت بلندی، رفیع. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انسانوں کے درجوں کو بلند کرنے والا ہے. جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اطاعت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ ان کے درجے جو ہے وہ بلند کرنے والا ہے. اور کیسے درجے بلند ہوتے ہیں؟ خالص توحید کے ذریعے سے. اللہ تعالی کو دوئی نہیں چاہیے، ذرہ برابر بھی اگر دوئی ہوگی پھر نہیں درجے بلند ہوں گے. شرک سے، ریاکاری سے جو ہے نہیں ہو سکتے. یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے؟ ایک اللہ کا ہونا، ایک اللہ کا. سو خداوند ملے، ایک سے ایک سجدہ طلب، انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا. پھر کہا ذو العرش. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کوئی معمولی اللہ تھوڑی ہے، جس کی توحید کے لیے اور جس کی بندگی کے لیے اور جس کی اطاعت کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. وہ اللہ تو ایسا ہے کہ عرش والا ہے. اور اللہ کا عرش کیسا ہے؟ اللہ کا جو عرش ہے کوئی معمولی عرش تھوڑی ہے. اللہ کے عرش کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کا عرش اس کی کرسی کی وسعت نے زمین آسمان کو گھیر رکھا ہے. اور اللہ کا عرش جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے قدم رکھنے کی جگہ، قدمین. بعض کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا علم ہے. بعض کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت اور عظمت کی مثال ہے. بعض نے اس سے بادشاہ ہی مراد لیا، اور بعض نے جو ہے وہ کرسی سے مراد اللہ کا عرش لیا. تو اللہ کا عرش جو ہے وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اس کی کیفیت اور ماہیت کیا ہے، ہم تو اس کو نہیں جان سکتے. اللہ ہی جو ہے اس کو بہتر سمجھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں اور ہم سب کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کوئی معمولی خدا تھوڑی ہے، وہ تو عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ، وہ القا کرتا ہے روح کو اپنے حکم سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ روح سے کیا مراد ہے؟ اور یلقی جو ہے، آپ پہلے بھی یہ پڑھ چکی ہیں کہ یلقی کیا ہوتا ہے، لام قاف یا، القا کر دینا، ڈالنا، ملاقات کے لیے بھی آتا ہے نا. تو وہ ڈالتا ہے روح. روح سے مراد یہاں وہی ہے، قرآن ہے. اور अब आप देखें कि वो रूह को डालता है मिन अमरही अपने हुक्म से, अब कुरान को अपने हुक्म से डालता है। अब आप देखें कि जिस तरह रूह से जिस्म आबाद होता है, जिस्म को जिंदगी मिलती है, इंसान की अकल, दिल की जिंदगी, हरारत और रोशनी कैसे उसको मिलती है? कुरान के जरिए। कुरान की रूह, दिल की, जिस्म की जो रूह है वो कुरान है, और कुरान की रूह क्या है? तौहीद है ना। तो क्या बात सामने आई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी यह कौल है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि उस कलमे से जीता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो और वैसे तो रूह का लफ्ज जो है ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए भी आया है, वयस अलूनका निर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, सूरत बनी इसराइल आयत 85 में है ना। लेकिन यहाँ पे जो है वो रूह से मुराद क्या है? कुरान मजीद है, कि वो रूह को अपने हुक्म से जो है वो डालता है, यानी कुरान मजीद को वो नाजिल करता है अपने हुक्म से, वही के लिए वो मुंतखब कर लेता है अपने हुक्म से, अला मैं यशाऊ जिस पर वो चाहता है, मिन इबादे ही अपने बंदों में से। तो अल्लाह ताला जो है अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं रूह के लिए मुंतखब कर लेते हैं। रूह का मतलब क्या है? वही कुरान के लिए, किताब के लिए मुंतखब कर लेते हैं। जैसे फरिश्तों में से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया कि कुरान लेके जाएं, और पैगंबरों में से मुख्तलिफ पैगंबर, और यहां जिक्र हो रहा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अल्लाह ताला ने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के लिए मुंतखब किया, और वही से इंसानी दिल में ऐसी ही जिंदगी जो है वो जिंदगी की लहर दौड़ती है जैसे कि जिस्म में जब रूह होती है, वरना फिर जिस्म कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो मुर्दा होता है। तो यिल्कुर रूह मिन अम्रही अला मैं यशाऊ मिन इबादही। अब अहले मक्का क्या कर रहे थे? वो नाराज हो रहे थे, मजादला कर रहे थे कि ये नबी कैसे बना दिया गया, ये कुरान कैसे हो गया। अब आप देख लें कि आगाज भी तंजील कुरान मजीद जो है ये अल्लाह की किताब है, और सूरत मोमिन, सूरत गाफिर और सूरत तौल जो है आगाज में कहा तंजीलुल किताबी, और यही मजीद उसके दलाइल दिए जा रहे हैं कि तुम क्यों बिगड़ते हो कि मक्का के सरदारों में से किसी पर वही नहीं आई, मैंने अपनी मर्जी से जिसको चाहा उसको मुंतखब कर लिया, मिन इबादी अपने बंदों में से, फरिश्ते पर तो नाजिल ही नहीं करना था। लियुनज़िरा यौमत तलाक, और नाजिल करने का मकसद क्या है? कुरान को नाजिल करने का और पैगंबर को भेजने का, लियुनज़िरा ताकि वो डराए, ताकि वो खबरदार करे, यौमत तलाक। आप देखें इस सूरत से पूरे रदीफ काफिये बड़े जबरदस्त हैं, और मैं घर बैठी भी इस पर जब गौर कर रही थी तो जबरदस्त अंदाज है, और यहां से तो फिर जबरदस्त अंदाज शुरू हो गया, यौमत तलाक, लाम काफिया से है ना, लाम काफिया, ऊपर आपने युल्की पढ़ा और यहां पे तलाक, क्या इनमें आपस में कोई निस्बत है? क्या निस्बत है? दोनों का रूट एक है ना, दोनों का रूट एक है, लेकिन यहां पे बिल्कुल फर्क लग रहा है, वहां पे बिल्कुल फर्क लग रहा है, पर धोखा नहीं खाना। तलाक लाम काफिया, और यहां पे याद रखिएगा असल में ये तलाकियुन था, बाबे तफाउल से तलाकियुन। आप जब मैं बाप कहती हूं तो परेशान तो नहीं होते? आप कहती हैं होते, अच्छा कि आपने सच बताया, और कुछ नहीं भी होते। पता है मैं क्यों ये बाप कहती हूं? मैं इसलिए ये बाप आपको कहती हूं, असल में जैसे दुनिया में पैमाने होते हैं ना, कैल, कुछ होते हैं लिक्विड चीजों को मापने के, कुछ होते हैं ठोस चीजों को मापने के। लिक्विड चीज आप डिफरेंट तरीके से मापती हैं, जो ठोस चीजें होती हैं उनको आप डिफरेंट तरीके से मापती हैं ना, तो कैल और मीजान, इस तरह अल्फाज को मापने के पैमाने हैं। अरबी जानने वालों ने अल्फाज और हरूफ जो हैं उनकी पहचान के लिए, उनकी शनाख्त के लिए, उनके इदराक के लिए, उनकी तय तक पहुंचने के लिए पैमाने मुकर्रर कर दिए, और ये मुख्तलिफ अबवाब हैं। कुछ सह हरफी हरूफ होते हैं, जैसे मादा तीन हरफी है, कुछ रुबाई है चार हरफी है, कुछ जो है बाब तीन हरफी होते हैं, नसरा है, दराबा है ना, और कुछ जो है वो रुबाई होते हैं। अब आप देखें ये क्या है, बाबे तफाउल है, असल में ये तलाकियुन था, और इस बाब में जरूरी है कि कुछ लोग हों, آپس میں کچھ لوگ ہوں. اور طلاق کہتے ہیں آپس میں ملاقات کو, باہم جمع ہونے کو, آمنے سامنے آنے کو. تو اب اس دن سے ڈرا دیا جائے جو دن ہوگا یوم الطلاق, اور وہ دن کون سا ہوگا؟ آمنے سامنے کا دن. کون لوگ آمنے سامنے ہوں گے؟ جن کی آپس میں ملاقات ہوگی, شرک کرنے والوں کی بھی اور جن سے جن کو انہوں نے جو ہے وہ شریک ٹھہرایا, اور قتل کرنے والوں کی بھی اور جن کو انہوں نے قتل کیا, قاتل اور مقتول دونوں کی ملاقات ہوگی, اور سچ بولنے والوں کی بھی اور جھٹلانے والوں کی بھی. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دن ہے یوم الطلاق, اور یہ کس کا نام ہے؟ روز قیامت کا. تو جب روز قیامت آئے گا, جب اس دن لوگ جمع ہوں گے, تو وہ دن کوئی معمولی دن تھوڑی ہے, وہ دن اتنا شدید ہے, وہ دن اتنا سخت ہے کہ وہ یوم الطلاق ہے. پھر ملاقاتیں ہوں گی, پھر آمنا سامنا ہوگا, پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. دنیا میں تو انسان چھپ جاتا ہے نا, بچ جاتا ہے نا, بھاگتا ہے, ڈرتا ہے, لیکن اے لوگو وہ دن ہے یوم الطلاق کا, وہ دن بڑا سخت ہے, وہ ہے ملاقات کا دن. تمام انسان بھی جمع ہوں گے, جن بھی, شیطان بھی, اور اعمال بھی جمع کیے جائیں گے, گواہ بھی لائے جائیں گے. کچھ چھپ نہیں سکتا, کوئی بچ نہیں سکتا, کوئی فرار نہیں ہے, کوئی قرار نہیں ہے, کچھ بھی کام نہیں آنا. یوم الطلاق, اللہ اور بندے کی ملاقات, اعمال ساتھ ہیں, جہنم سے ملاقات ہے, جنت بھی ساتھ ہے. برزت الجحیم لمن یرا, ہے نا, وازلفت الجنت للمتقین, جنت متقین کے قریب لے جائے گی. ہر چیز کی ملاقات ہے. یومہم بارزونا, پھر اللہ رب العزت جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ دن جو ہے وہ ایسا دن ہے. پھر ہم آئی ہے, ضمیر فصل آئی ہے, یہ جو ہے وہ فضیلت کے لیے, اہمیت کے لیے, کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ بارزونا, بارزون جو ہے یہ اسم فاعل ہے, اور بارا زے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو ننگا کر دینا, کھول کر رکھ دینا. جیسے برزت الجحیم لمن یرا, آج جہنم چھپی ہوئی ہے نا, اس دن جہنم کو کھول کر ننگا کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا, پوری ہولناکیوں, دہشت ناکیوں کے ساتھ. تو کیا ہے کہ اس دن یہ ظاہر ہوں گے. بارزونا کے پھر معنی کیا سامنے آئے؟ کہ اس دن سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ ظاہر ہو جائیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی جو علیم ہے, اور اللہ کے علیم ہونے کا حال یہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی, سب کچھ ظاہر ہوگا, چھوٹا بڑا, صغیرہ کبیرہ, گناہ کبر کے ساتھ کیے اور بھول کر کیے, ہر چیز کھول کر سامنے آ جائے گی. یہ بارزونا بھی یہ شدت کے لیے ہے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء, نہیں چھپا ہوا اللہ سے ان میں سے کچھ بھی, نہیں پوشیدہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز, کوئی عمل, کوئی رویہ, کوئی چیز بھی جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہوگی. جیسے کوئی کمروں کے اندر پردے ڈال کر گناہ کرے, کوئی اشارے سے کرے, کوئی چھپ کر کرے, کوئی سامنے آئے ہی نہ اور کرائے کے قاتل لے کر کسی سے, کسی کو کرائے پر خریدا اور پھر اسے قتل کروایا, اور پیچھے بڑی طاقتیں سامنے آئی نہیں, ہر چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی, کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ, اللہ کا ذکر ہے, منہم, منہم بھی آ گیا, تو گویا ہے, گویا کہ انسانوں کی اچھی یا بری کوئی چیز بھی چھپی بھی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کس کی بادشاہت ہے آج کے دن؟ آج کون بادشاہ ہے؟ عین الجبارون, عین القہارون, عین الملک. آپ وہ حدیث جو ہے وہ سنی چکی کہ جس میں جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے پوچھا جائے گا, اللہ تعالی کی طرف سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے اب قہار, کہاں ہے جبار, کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, وہ دن جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا. اور آپ وہ حدیث پڑھی چکی کہ تمام آدمی ایک صاف زمین پر جمع کیے جائیں گے جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. اس وقت ایک منادی کو حکم ہوگا کہ وہ یہ ندا کرے گا, لمن الملک اليوم, آج کے دن ملک کس کا ہے؟ اس پر تمام مخلوقات مومنین اور کافر یہ سب جواب دیں گے للہ الواحد القہار. مومن تو خوش ہو کے کہیں گے اور کافر مجبور ہو کر اپنے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے اقرار کریں گے. اس سلسلے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, تاریخی واقعہ, سامانی خاندان کا فرما روا تھا انصر بن احمد, الف نون سواد را انصر, انصر بن احمد. یہ جب نیشا پور میں داخل ہوا, اس کا دور حکومت تھا 301 سے 331 ہجری. تو یہ انصر بن احمد جو ہے یہ نیشا پور میں داخل ہوا تو اس نے ایک بڑا دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ قرآن سے محفل کا جو ہے وہ افتتاح کیا جائے. یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا. جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے, یہی جو آیت ہے کہ یہ آیت نمبر 16 اور پھر لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, تو کہتے ہیں کہ نصر پر ہیبت طاری ہو گئی. یہ جو انصر تھا نا, نصر یا انصر, اس پر ہیبت طاری ہو گئی. لرستا و تخت سے اترا, تاج سر سے اتار کر سجدے میں گر گیا اور بولا ہے میرے رب بادشاہی تیری ہی ہے نہ کہ میری. یہ ہے اصل بات. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. اب دیکھیں اگلی آیت کو دیکھیں اور آیت 16 میں دیکھیں للہ الواحد القہار, ایک اللہ. دنیا میں لوگوں نے شرک کیا لیکن ایک اللہ, اور قہار قہر سے مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ سخت سزا دینے والے کی آج حکومت ہے. اور آج کا دن کیسا دن ہے, تجزا, بدلہ دیا جائے گا, جزا دی جائے گی. اور آپ دیکھ لیں جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب کسبت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, عام طور پر بری ہوتی ہے. لیکن دونوں معنی مراد ہیں. کہا جائے گا کہ آج بدلہ دیا جائے گا کل نفس, ہر نفس کو, بما کسبت, جو بھی اس نے کمایا. مرد ہو ہے, عورت ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, اچھا ہے, برا, جیسا بھی کیا اس کا بدلہ ملے گا. لا ظلم اليوم, آج کوئی ظلم نہیں ہے. ان اللہ سریع الحساب, اور بے شک اللہ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے. پھر کیا کہا جائے گا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے, حساب لینے میں بہت جلد ہے. کہتے ہیں کہ دوپہر تک حساب ہو جائے گا, اور اللہ کا ایک دن ہمارے حساب کے دنوں سے کیسے ہے, 50,000 سال. اور ایک جگہ کیا پتا چلتا ہے, یعنی 50,000 کا بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں چڑھ کر تو پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے. سورت معارج میں ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ انسان جب, ہم جو حساب کتاب کرتے ہیں تو اللہ کا حساب ہمارے حساب کتاب سے بالکل ہی مختلف ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو حساب ہے اس کو دیکھیں تو, اور فرشتوں کو اللہ کے پاس چڑھ کر جانے میں کتنی دیر لگتی ہے. ذل معارج, اس سورت معارج میں دیکھتے ہیں. کیا فرمایا, سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال, اتنا دیر جو ہے وہاں پہنچنے میں جو ہے وہ لگتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے, اور اتنی زیادہ دیر کا لگنا, اور اس سے ہٹ کر بھی رائے پتا چلتی ہے نا. تو ہمارا حساب اور اللہ کا حساب جو ہے نا وہ بڑا مختلف ہے. تو گویا کہ وہ دن کافروں پر تو 50,000 سالوں کی طرح بھاری ہوگا, اور جو مسلمان ہوں گے, جو مومن ہوں گے, متقی ہوں گے, ان کے لیے وہ دن بڑا ہی ہلکا ہوگا. بس آپ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ گویا کہ ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی ان کے لیے وہ دن جو ہے وہ مختصر ہوگا. مومن کے لیے ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی ان کے لیے جو ہے وہ مختصر ہوگا, اور جو جنہوں نے اللہ کی بندگی نہ کی ان کے لیے یہ دن جو ہے وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا. تو بہرحال تو اللہ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اب مثلا آپ دیکھیں کہ ہم کوئی کام کریں تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ کیسے حساب کتاب ہو, پیسوں کا ہے یا ٹیسٹ لینا ہے یا اتنا کرنا ہے تو مشکل ہے نا، لیکن اتنے زیادہ لوگوں کا اکٹھا اللہ کے لیے حساب لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. پھر فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور ڈرائیے ان کو یوم الْآزِفَةِ سے. تو آزفہ جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ آزفہ جو ہے اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ اسم فاعل ہے، اور آزفہ سے مراد ہے قیامت کا دن، اور آزفہ جو ہے عزف سے ہے، عزف حمزہ زیف، اس میں وقت کی تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ گاڑی یا جہاز کے روانہ ہونے میں وقت بہت کم رہ گیا ہے. جب آپ یہ کہیں کہ گاڑی یا جہاز کے جانے میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو آپ کیا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی کرو، وقت کم ہے اور جلدی کرو. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کا دن جو یقین طور پر آنے والا ہے، بس اس کو آیا ہی سمجھو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، جلدی جلدی کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بس آیا ہی چاہتا ہے. تو آزفتی اس کے معنی کیا ہے؟ نزدیک. اور یہ پہلے قیامت کا ایک نام آپ نے پڑھا یوم الطلاق، دوسرا نام آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یوم الآزفتی، کے قریب آ لگا ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے. اور اذ القلوب، قلب کی جمع ہے، کہ جب دل جو ہیں کیا ہو رہے ہوں گے؟ لد الحناجری، اور حناجر ہنجر سے ہے، اور گلے کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا گیا؟ حناجر. تو اس کے معنی کیا ہے حناجر کے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہنجور بھی ہے، جیسے جمع کے لیے نا، ہنجور بھی ہے، حناجر ہے، اور چار حرفی اس کا روٹ ہے، جیسے ہا نون جیم را. اور معنی کیا ہے؟ نرخرا ہے نا، ہاں نرخرا ہے اس میں شامل. مثلا اصل میں آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتی ہیں کہ جیسے کبھی کوئی بہت ہی غم کی حالت ہو تو کلیجہ جو منہ کو آتا ہے، بس لگتا ہے کہ دل جو ہے نا اچھل کر اب باہر آ جائے گا. انسان جو ہے وہ جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ اس کو پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، ہاں آپ نے سورت احزاب میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ پڑھا ہے، ہاں بلغت القلوب الحناجر، کہ جب جو تھے وہ دل جو تھے وہ حناجر تک پہنچ گئے. تو حناجر ہنجرہ کی جمع ہے، اور پھر ہنجور بھی جیسے ایک جمع ہے، حناجر بھی جمع ہے، سانس کی نالی کے لیے آتا ہے نرخرا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. تو ہنجرہ صرف سانس کی موٹی نالی کو کہتے ہیں جسے ہم سانس لیتے ہیں نا، اور حلق جو ہے، حلق میں اس کے باہر کی جلد بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حلق کا ایک لفظ ہے گلا، جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. تو حلقوم، حلق، یہ ایک ہی بات ہے، لیکن حلق میں باہر کی جلد شامل ہوتی ہے، لیکن ہنجرہ میں سانس کی موٹی نالی صرف مراد ہے. تو اب کیا ہے کہ اب تمہارے دل جو ہیں وہ سینے سے نکل کر سانس کی نالی منہ تک پہنچ گئے. اور پھر دوسرا لفظ ہے کاظمین، کزما، کاظم کی جمع ہے، اور کاظمین جو ہے یہ بھی اسم فاعل ہے. کزم سانس کی نالی کو کہتے ہیں، کاف زوئے میم، پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں. کزم السقا، پانی کی جو مشک ہے اس کو بھر کر اس کا منہ بند کر دینا. کاظم، کزین، مکزوم، اس شخص کو کہتے ہیں جو غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہو مگر اس کا اظہار نہ کرے اور اسے دبا جائے. جیسے پانی جو ہے وہ بھرا کسی برتن میں اور اس کا منہ بند کر دیا جائے، لبالب بھرا ہوا ہے لیکن منہ بند ہے اس کا. اسی طرح وہ شخص کہ افسوس، غم، غصے، تعصب سے سانس کی نالی تک اوپر تک بھرا ہوا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہا، اس کو دبا دے رہا ہے نا. تو اسی طرح یہ جو لفظ ہے کاظم کا، آپ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ آپ نے سورت آل عمران میں پڑھا، اور سورت یوسف میں بھی پڑھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں. اور یہاں پہ بھی کیا ہے کہ کاظمین ہیں، कि ये लोग जो है, और कजम अल बाब भी आता है, कजम अल बाब का मतलब क्या है, दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है, बंद कर दिया, क्योंकि खुलेगा तो कोई फौरन जो है वो आ जाएगा। तो अब बात क्या है, जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और लोग चुप चुप गम के घूंट पिए खड़े हुए होंगे, और अब वहां पे जो गम होगा और जो घुटन होगी वो किस चीज की होगी, हसरत होगी कि दुनिया में गुनाह क्यों किए, और हमने जो है वो पैगंबर का कहना क्यों ना माना, और हमने कुरान की जो तालीमात थी इस पर हम ईमान क्यों ना लाए, और उनको हसरत जो है वो किस चीज की होगी कि हमने शिर्क क्यों किया। तो मुजरिम अपनी दुनिया की जिंदगी की करतूतों पर इतना गमजदा होंगे कि अब घबराहट की वजह से ऐसे उनको महसूस होगा कलेजे मुंह को आ रहे हैं। मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन, नहीं है इन जालिमों का कोई भी हमीम। हामीमीम किसे कहते हैं, गर्म शदीद पानी को भी कहते हैं ना, ऐसा गर्म पानी जो नुक्ता गर्मी के लिहाज से नुक्ता उरूज पर हो, बहुत गर्म, बुखार के लिए भी ये लफ्ज आता है और जिगरी दोस्त के लिए भी आता है, बड़े गर्म जज्बात वाला जो मुश्किल में काम आए। लेकिन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम, अब ये जुल्म करने वाले थे, शिर्क करने वाले थे, अब इनका कोई जिगरी दोस्त नहीं है, कोई इनका मुशफिक दोस्त नहीं है, वला शफीन, ना ही कोई इनका सिफारशी है, शिफात करने वाला है, युता जिसकी बात मानी जाए। मसलन आप देखें कि एक तरफ कहा कि हमीम और ऐसा दोस्त के किसी को जैसे पिटाई होते देखे ना, कोई किसी को मारा जा रहा है, किसी को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कोई बड़ी सजा में है और वो दोस्त देख रहा है और उसके जज्बात में गर्मी आ गई, अब देख नहीं पाता, भागा हुआ आता है और कहता है इसको छोड़ दो, और उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अब कोई हमीम नहीं है, कोई गर्म जज्बात वाला दोस्त नहीं है। नंबर दो, वला शफीन, आमतौर पर दुनिया मुश्किल होती है कोई सिफारशी आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पे कोई सिफारशी भी नहीं है जो बचाने के लिए भागे, और आमतौर पर सिफारिश दुनिया में लोग उसकी करवाते हैं जिसकी चले, जिसकी मानी जाए, अब यहाँ पे वला शफीन युता, और कोई शफी नहीं है जिसकी बात मानी जाए। फरिश्तों से वो समझते थे ना सिफारिश हो जाएगी, का कोई सिफारिश नहीं है ना फरिश्तों की ना किसी और इंसान की। या अलमु खाइनतल आयुनी, और वो अल्लाह के इल्म का हाल तो ये है, वो जानता है, खाइनतल आयुनी, तो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है खाइनत, और खाइनत जो है इसके मानी क्या है, ये लफ्ज जो है ये खयानत से है, खाइन है ना, खाइनत खाइन से है, और कहते हैं ये जो ता आया है ना ये मुबालगे के लिए आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह जो है वो खयानतों को जानता है, खयानतों को जानता है, और किस चीज की खयानत, आंखों की खयानत, आयन की जमा है आयुन। अब जबान से हम कोई खयानत कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, ये तो नजर आ रही है, आंख तो छोटी सी आंख भला क्या खयानत करेगी। तो अल्लाह किसी की सिफारिश कैसे मान ले, कोई मदद कैसे कर दे, अल्लाह तो आंखों की जो है वो जानता है खयानत को, और इसके क्या मानी है, नंबर एक आंखों आंखें मार कर ताने करना, बाज लोग ना आंखें मारते हैं, ताने देते हैं, और क्या करते हैं आंखों से मजाक करते हैं, और क्या करते हैं आंखों ही आंखों में दूसरों की बातें करते हैं, इशारे करते हैं आंखों से ना। अच्छा, और इसका क्या मतलब है आंखों की खयानत, दूसरों से आंखें बचाकर गैर महरम औरतों को बदनजरी से चोरी चोरी देखना, सिर्फ औरतों की नहीं, अगर औरतें मर्दों को इस तरह से देखें तो वो भी मुराद है। और आंखों के इशारे यहां पर पहले आया और आया बाद में, वमा तुख्फि सुदूर, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं, तो सदर की जमा है सुदूर, किसी के भी अफजल और आला मकाम को कहा जाता है, किसी कंट्री का सदर मकाम, जैसे इसी तरह जिस्म का सदर जो है सीना, जहां दिल धड़कता है, दिल खत्म तो जिंदगी गई है ना। तो अब क्या है कि दिल के अंदर जो कुछ है ना, जो ख्याल इरादा नीयत, दिल में ख्याल आता है आंख इशारा करती है, तो जो दिल के इरादे जाने, जो दिल के राज जाने, जो दिल के ख्यालात तक जाने और उसके साथ वो आंखों के इशारे भी जाने, तो वो अल्लाह किसी की सिफारिश कैसे माने, वो तो खुद जानने वाला है। तो यहां पर दरअसल जो है बताया जा रहा है कि अल्लाह का इंसाफ इंसाफ कामिल होगा, अल्लाह का इंसाफ जो है वो मुकम्मल इंसाफ होगा, है ना। اور آپ کو آتی ہے وہ دعا جو یہ جو آیت ہے اس کے آخری حصے سے ملتی جلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمائی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت نمبر 19 ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست طریقے سے یہ بات بتائی کہ عقیدہ شفاعت کی تردید کی اور بتایا کہ وہاں کا حال کیسا زبردست ہے اور کس طرح اللہ حساب کتاب لیں گے. نا کتنی ڈرانے والی یہ آیت ہے نا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ملتی ہے. آپ میں سے کسی کو آتی ہے؟ جی تو کیا دعا ہے؟
اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہ آپ بھی سب یاد کر لیں. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے دل کو پاک کر دے. دل کو کس سے پاک کرنا ہے؟ نفاق سے. اور عمل کو کس سے؟ دکھاوے سے، کہ عمل کے اندر پھر کوئی ریا نہ رہے. اور زبان کو کس سے پاک کرنا ہے؟ جھوٹ سے، کہ جب دل میں جو ہے وہ نفاق نہیں ہوگا، عمل میں ریا نہیں ہوگی، تو زبان میں جھوٹ نہیں ہوگا. اور کیا ہے؟ پھر آنکھوں کے اندر بھی خیانت نہیں ہوتی. اور اللہ تو ہی سب کو جو ہے وہ جانتا ہے. تو بہرحال تو اصل بات کیا ہے کہ اس دن سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. وما تخفی الصدور، جسے سینوں کے راز بھی چھپے نہیں ہیں، آنکھوں کی حرکتیں سکنات بھی چھپی بھی نہیں ہیں. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ. قاضی ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والا، تو اللہ جو ہے وہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ کسی کی سفارش سے اللہ تعالی جو فیصلہ حق ہے اس کو باطل نہیں کر دیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ غلط کر دیں، ہے نا. پھر فرمایا اس کے ساتھ ہی والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یقدونا، نہیں وہ فیصلہ کر سکتے بشیئ، ان کچھ بھی. تو یہ جو ولی ہیں، پیر ہیں، یا مشرکین کے جو معبود ہیں، تو یہ نہ حمایت کر سکتے ہیں نہ ہی مخالفت کر سکتے ہیں. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ خوب سننے والی ہے، حقیقی معنوں میں دیکھنے والی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو باطل معبود ہے نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، عاجز بے بس، تو پھر کیوں لوگ جو ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ تو شرک کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو. آیت 21 اور 22 سے دوبارہ تاریخ سے دلیل دی جا رہی ہے. 21 اور 22 سے کیا ہے؟ تاریخ سے دلیل. اور تاریخ سے دلیل بڑا فائدہ دیتی ہے. کیا کہا؟ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ زمین میں انہوں نے سیر کوئی نہیں کی. اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کیونکہ وہ تکلف البلاد تو بہت کرتے تھے. تو کہا کہ کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فینظروا، اور سیر کا مقصد کیا ہے؟ کہ پس وہ دیکھتے. فینظروا، پس وہ دیکھتے. کیف کانا، کیوں کر ہوا، عاقبت الذین، انجام ان لوگوں کا، کانو من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. تو اہل مکہ جو تھے وہ اپنے سے پہلی جو قومیں تھیں ان کو دیکھتے کہ ان کا کیا انجام ہوا، کیونکہ ارد گرد کے علاقوں میں وہ قومیں آباد تھیں اور ان کی تباہی کے کھنڈرات، آثار جو ہیں وہ ارد گرد موجود تھے. ڈیڈ سی، قوم ثبوت کا علاقہ، کانہم اشدہ، تھے وہ شدید. اشدہ جو ہے یہ اسم تفصیل ہے. تو وہ جو تھے وہ کیسے تھے؟ اشدہ، بہت زیادہ تھے. منہم، ان سے، کس میں؟ قوتن، قوت میں. تو وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے. تو اہل مکہ، تم بھی سردار ہو، تم بھی بڑا اپنے آپ کو قوت اور جمعیت والا سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو ہمارے بڑے باغ ہیں اور تم بڑے اپنے آپ کو فوقیت رکھنے والے سمجھتے ہو، لیکن پہلی جو قومیں ہیں وہ بڑی قوت رکھنے والی تھی. قوم فرعون ہے، حامان ہے، اور نمرود ہے، سمود ہے، عاد ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی نہیں اور پیدا کی قومیں, تو وہ تو بہت زیادہ تھے قوت میں, اور قوت سے مراد دولت کی قوت ہے, جسم کی قوت ہے, صنعت و حرفت کی قوت ہے, اور جو سکلز ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. وہ اسارن فی الارض, اور اسارن کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ سارا را کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو حمزہ را اسارن جو ہے حمزہ سارا را اس کا روٹ ہے, اثر نشان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو گویا کہ اسارن نشانات ہیں فی الارض زمین میں, تو ان کے قدموں کے نشان, یا یہ کہ ان کے جو بھی انہوں نے غلطیاں کی کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, تو زمین میں ان کی قوت اور جمعیت کا حال اور ان کے قدموں کے نشان ان کو نظر نہیں آئے کہ کیا انہوں نے جو کیا جب کفر کیا, انکار کیا, خدا بن گئے. فاخذہم اللہ بذنوبہم, بس اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. ذم کی جمع ہے, ذنب ان کی جمع ہے ذنوب. وما کان لہم من اللہ من واق, آپ دیکھ لیں, اور نہیں تھا پھر ان کے لیے کہ کوئی ہوتا اللہ سے جو ان کو واق کر دیتا. تو وہ قافیہ سے ہے, اور اصل میں یہ جو ہے اس کے بعد یا بھی تھی, یا حرف علت ہے اور یا گر چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بتا رہے ہیں کہ پھر جو ہے وہ اللہ سے بچانے والا ان کے پاس جو تھا وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو کیا بات سامنے آئی کہ اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. فرعون کو دیکھ لیں, نمرود کو دیکھ لیں, حامان کو دیکھ لیں, اور بھی جو پچھلی قومیں ہیں. اور اللہ نے ایسا کیوں پکڑا؟ ذالک بانہم, یہ سب اس لیے ہوا, کانت تاتیہم رسلہم, کہ آئے تھے ان کے پاس جو ہیں وہ رسول. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آتے تھے ان کے پاس رسول, ان کے انہی میں سے رسول ان کے پاس آئے. بالبیناتی, روشن نشانیاں لے کر. بالبینات, بینات ان کی جمع ہے بینات, تو کھلی نشانیاں لے کر وہ آئے. فکفروا, پس انہوں نے کفر کیا. فاخذہم اللہ, پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے. تو جب بھی کوئی قوم جھٹلاتی ہے, کفر کرتی ہے, انکار کرتی ہے, تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو عمل کا کیا اصول سامنے آ رہا ہے؟ کہ ہمیں صدق پیدا کرنا ہے, صداقت. تو صداقت جو ہے نا, یہ بہت اہم خوبی ہے. صادق ہونا, صدیق ہونا, سچا ہونا. صداقت کے لیے ہو جس دل میں مرنے کی تڑپ, تو کیا کرے؟ وہ اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے, ہے نا؟ تو اپنا جو جسم ہے اس کے اندر جاں پیدا کرے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا, جھٹلایا, اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اچھا, آپ بھی اور میں بھی, ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ میں اور آپ کتنے سچے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں؟ دو باتیں, یا ہاں یا نہ, درمیان میں کچھ نہیں ہے, دو ہی رویے ہیں. بولتے ہیں جھوٹ کے نہیں بولتے؟ آپ کہہ رہے ہیں مصلحت کے تحت بول رہے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر کوئی کام ہم کرتے ہیں نا, اقرار کرنے میں حرج نہیں ہوتا. اب اقرار نہیں کریں گے, یہ ایک اور جھوٹ ہو جائے گا, ہے نا؟ اور ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں کہ زبان, جب جھوٹ بولتے ہیں نا, زبان جھوٹ کی عادی ہو جاتی ہے. کبھی نہیں بھی چاہ رہے ہوتے لیکن جھوٹ بول لیتے ہیں. اور ایک جھوٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, سو جھوٹ کو لے کر آتا ہے. ایک بول لیا, اب اور بولنے پڑیں گے نا. اور نیکی کیا کرتی ہے؟ ان الخیر یاتی رشد, نیکی خیر کو لاتی ہے. نیکی ہمیشہ ایک نیکی اور نیکی کو جنم دیتی ہے. اور کیا کرنا چاہیے؟ سچا بننا چاہیے, صدیق بننا چاہیے. اور عائشہ صدیقہ, جس کی پھر آسمان سے گواہی نازل ہو گئی نا, واقعہ عشق پہ. تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور سچا بن جائیں گے, آسمان اور زمین, یہ کائنات میرا اور آپ کا ساتھ دے گی. صداقت, صداقت پیدا کرنا, صدق. آپ حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں, حدیث کی جتنی کتابیں ہیں, پہلا چیپٹر جو شروع ہوتا ہے نا, وہ صداقت, صدق سے. جب بھی آپ پڑھیں گی نا اوصاف کے بارے میں, صدق, جو اچھے اوصاف ہیں نا, اس میں پہلا وصف صدق ہے, اخلاص, صدق. اخلص تخلص, یا نفسی اخلص تخلص, تو اخلاص, سچائی پیدا کریں. اور اہل مکہ نے کیا کیا؟ کذبت, قوموں نے پچھلیوں نے کیا کیا؟ کذبت کذبو کذبت ہے نا. تو کیا کریں ہم؟ سچ بولنا شروع کر دیں. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ مجھے سچ بولنے والا بنا دے. بہت زیادہ جب کثرت سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. پھر تیسری بات کیا ہے صداقت کے لیے؟ کہ شعوری طور پر اپنی زندگی کو سچ کی عادت زندگی میں بنائیں. اور نماز میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. دعائے قنوت میں ہر روز عشاء کی نماز, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ پوری کلاس کا ہاتھ کھڑا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہر روز ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, جائے نماز سے ہم اتر آتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کی نگاہیں میرا اور آپ کا پیچھا کرتی ہیں. کہاں گئی جو کہتی ہے کہ اللہ میں تیری بندگی کرتی ہوں اور تجھے سے مانگتی ہوں؟ تو اب کیسے یہ نظار پہ چلے گی؟ اب کیسے یہ دل کا کہنا ماننے لگی؟ کیسے یہ رسم و رواج پورے کرنے لگی؟ تو کیا ہے, ہم نے کیا نماز میں جھوٹ بولا نماز کی ہر رکعت میں؟ اور دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ نخلع و نترک من یفجرک, اس کو تو چھوڑ دیں گے جو تیرا انکار کرے گا. اور کتنے دعوے کرتے ہیں, کیسے اقرار کرتے ہیں, کتنا. دعائے قنوت جو ہے وہ بندگی کا نچوڑ ہے, خلاصہ ہے, بڑی خوبصورت ہے دعائے قنوت. قنوت سے ہی ہے نا, قنوت سے آپ یاد رکھیں قانتات. تو اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر, انہوں نے جھٹلایا, انہوں نے انکار کیا, کفر کیا, بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہو قوی شدید العقاب, بے شک وہ قوی ہے, وہ مضبوط ہے, شدید ہے, العقاب سخت پکڑنے والا ہے. تو اللہ عقاب جو ہے عقوبت سے ہے نا, عقاب یہاں پہ مصدر کے طور پر آیا ہے, تو اس کی سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے آغاز بھی قرآن توحید اور آخرت پر ایمان سے ہوا سورت مومن کا, اور آج کے سبق کا اختتام بھی جو ہے وہ اس پر ہوا کہ جو انکار کرتا ہے تو اللہ پکڑتا ہے, اور وہ کیسا ہے؟ قوی شدید العقاب, بڑا سخت پکڑنے والا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے میدان میں آگے بڑھائے, اور اللہ تعالی جو ہے ہمارا آسان محاسبہ کرے. اللہم حسبنا حساب یسیرا, اور ہمیں صداقت پر جمع دے, کھڑا کر دے. قرآن صداقت ہے, رسول کی زندگی صداقت ہے, جو صحیح پیغمبروں کی زندگی ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ان کو, ان سے ہم اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کریں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.